العالمين المخاطب طه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الله من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اذان محترم، اس عشرے کی یہ چھٹی مجلس ہے، اس میں عنوان اس بات پر آ کے رکی کہ حق کا مترادف لفظ صراط مستقیم ہے، حق کا راستہ وہی ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے کے سلسلے میں مسلمانوں کو آج تک تشویش ہے. مختلف فرقوں کا وجود بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ ابھی مسلمانوں کو ملا نہیں ہے. اگر تمام مسلمان سیدھے راستے پر آ جاتے تو سب کا راستہ ایک ہوتا، اور سب کے سب اسلام کی قدیت سے بہرہ مند ہوتے، اور سب کے سب نجات پانے والی امت ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ سیدھا راستہ جو واضح تھا انہوں نے اپنی ہی طرف سے کوتاہیوں کی وجہ اور کوتاہیوں کے ذریعے اس واضح راستے کو مبہم بنا دیا اور خود کنفیوز ہو گئے. آج ہم حق و باطل کے اس موضوع کی ایک اہم کیفیت تک پہنچ رہے ہیں جسے معیار حق و باطل کہا جاتا ہے. بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، بلکہ گزشتہ کی پانچ مجلسیں آج اور کل اور شاید پرسوں کے مجلسوں کے لیے تھیں کہ معیار حق و باطل سمجھ میں آ جائے، کرائٹیریا سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ جب حق و باطل میں آمیزش دیکھتے ہیں، ہم مکس اپ دیکھتے ہیں کہ باطل حق کے ساتھ ملا ہوا ہے اور حق واضح نہیں ہے، باطل حق ہی کا سہارا لے کر ظاہر ہو رہا ہے، تو ہمیں کیسے صحیح معنوں میں یہ پتہ لگایا جائے ہمیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ان دونوں میں تشخیص کیسے دی جائے، اور دونوں کو جدا کیسے کیا جائے، اور حق کو حق سمجھتے ہوئے باطل کو کیسے ٹھکرایا جائے. یہ کرائٹیریا بہت ضروری ہے، معیار حق و باطل سمجھنا بہت ضروری ہے. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. پانچ معیار ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی بنیادی بات ہمیں سمجھنا ہو تو اس کے معیار پانچ ہی نظر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حق و باطل کے معیار بھی پانچ ہیں. پہلا معیار حق و باطل کا، پوری توجہ میرے ساتھ رہے، اور شاید آج پہلے ہی معیار پر ہم گفتگو کر سکیں. آپ کی توجہات رہیں گی تو میں تیزی سے آگے بڑھوں گا، شاید دوسرے معیار تک پہنچوں. پہلا معیار حق و باطل، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل شدہ عظیم ترین کتاب، کہ جو زندہ معجزہ اور قیامت تک کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. یہ کرائٹیریا موجود ہے، اس کے باوجود مسلمان حق کے راستے پر نہیں. بہت تعجب ہمیں ہوتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کیسے مسلمان بھٹک سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے کیسے فرقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر کیسے یہ تہمتیں لگا سکتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہی ان کے درمیان کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تعجب والی بات ہے، اس لیے کہ معیار حق و باطل یہ قرآن ہے۔ قرآن جو ہمارے اور آپ کے رسول کا عظیم ترین معجزہ ہے، بہت سارے معجزے ہیں لیکن تمام معجزوں میں قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ زندہ بھی ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے کرنا بھی معجزہ تھا لیکن خاص وقت کے لیے تھا، وقت گزر گیا اس کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ قرآن معجزہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک موجود ہے اور قیامت تک کے لیے بھی یہ موجودہ رہے گا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کی بھرپور ذمہ داری لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ 1400 سال سے لگاتار اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ لوگ بٹ گئے، مسلمان بٹ گئے، لیکن قرآن کا ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہے کہ اتنے افکار، اتنی فکریں، اتنے خیالات، اتنے تصورات، اتنی خواہشات، اتنی آرزوئیں، اتنے راستے مسلمانوں کے اندر، لیکن قرآن ایک رہا اور قرآن کا ایک ہونا بتا رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کرتا تو مسلمان نہ جانے اس میں کس حد تک تبدیلی لاتے۔ چنانچہ اس کی اس سے پہلے والی کتابوں کا حال ہوا ہے۔ گزشتہ 3 اللہ کی آسمانی کتابوں کے لیے اللہ نے کبھی یہ ذمہ داری نہیں لی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کلام خدا ضرور تھا، ذمہ داری نہیں لی کہ اس میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں نہیں لی ذمہ داری؟ اس لیے کہ کتابوں کو بھیجا گیا تھا خاص وقت کے لیے، خاص زمانے کے لیے، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن قرآن مجید کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، کسی ایک وقت کے لیے نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری لی کہ اس کے کسی ایک حرف کو بھی بدلنے نہیں دیں گے۔ لوگوں کی خواہشات ہوتی رہیں، چنانچہ جب کسی خلیفہ کو تکلیف ہوتی تھی کسی آیت کی تلاوت سے تو کہتے کہ یہ آیت بدلی نہیں جا سکتی، یا اس آیت کو ہٹایا نہیں جا سکتا، کیا اس کو دور نہیں کیا جا سکتا؟ تو کہا جاتا تھا نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا جس دن آپ ایک لفظ کو بھی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے ادھر آپ خود ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ کا تخت تاج ادھر ادھر ہو جائے گا، آپ خود تباہ ہو جائیں گے، اور ایک لفظ قرآن کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کبھی کبھی ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر آیت نہیں نکال سکتے ہو تو آیت کے پڑھنے والے کو تو نکال دو۔ چنانچہ ابو ذر غفاری کا میں نے شاید اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، مدینے سے نکلوانا یا نکالنا اسی بنیاد پر تھا کہ ایک آیت کی تلاوت بار بار کرتے تھے اور تکلیف ہوتی تھی خلیفہ کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ بہت عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ نمائی قرآن کی ابھی تک ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ ہمارے پاس گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، یہ معجزہ جو کہتے ہیں زندہ ہے وہ کیسے؟ دیکھیے معجزہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام دینے سے پوری دنیا اور دنیا والے عاجز آ جائیں۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، اگر تم اس کو معجزہ نہیں سمجھتے ہو تو اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے تو سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر کا تو جواب لے آؤ، نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ تو ایک آیت کا جواب بھی پیش نہ کر سکے. یہ نہیں کہ نہیں کوشش کی, کوشش کی, پھر بھی کوشش کرنے والوں نے خود ریئلائز کیا کہ کوئی جواب ایک آیت کا ابھی تک نہیں لا سکے. تبھی تو دشمن مقابلے میں آیا, لڑنے کے لیے آیا. عاجزی کا ثبوت دشمنوں کا میدان میں آنا ہے اور اسلام سے لڑنا ہے. اسلام کے مقابلے میں تلوار اور تیر اور کمان اور وپن اور مختلف سازشوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ قرآن کا جواب لا سکتے تھے تو اسی میں کوشش کرتے اور اسی کو ساتھ ملا کے کہتے کہ ہم جواب پیش کر رہے ہیں, باقی اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہماری بات مان لیں کہ اس کو پھر موجودے کے طور پر پیش نہ کریں. نہیں, ایسا نہیں کیا. تو دشمنوں کا آنا بتا رہا ہے کہ قرآن موجودہ ہے, اور قرآن کے جواب میں وہ کائنات اور کائنات کے لوگ اور مسلمان, مسلمان کے علاوہ دیگر تمام انسان عاجز ہیں, کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو قرآن حق ہے اور معیار حق ہے. جہاں کوئی بات, کوئی عقیدہ, کوئی عمل, کوئی فکر, کوئی خیال, کوئی طریقہ آپ کسی ترازو میں تولنا چاہیں تو قرآن کے ترازو میں تولیں. کرائٹیریا قرآن ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے تو حق ہے. آپ کی فکر اگر قرآن کے مطابق ہے تو حق ہے. آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے تو حق ہے. آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو حق ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو حق نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کے مقابل میں جو بھی چیز ہوگی وہ باطل ہوگی. تو حق و باطل کی شناخت کا پہلا معیار قرآن ہے. لیکن قرآن سے سمجھا کیسے جائے؟ قرآن ہماری زبان نہیں, قرآن کے ترجمے بھی ہمیں صحیح معنوں میں مطمئن نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور مراد قرآن کچھ اور ہوتا ہے. ذرا اس پر غور چاہتا ہوں, غور طلب بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پہلا کریٹیریا قرآن, لیکن قرآن آپ کہتے ہیں کہ حق و باطل کے پہچاننے کے لیے کریٹیریا ہے. خود قرآن ایک مشکل میں ہمیں ڈال رہا ہے. خود قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب معیار سمجھ میں نہیں آتا ہے تو حق و باطل میں ہم کیسے فرق کر سکیں گے؟ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ سوال کا جواب حاصل کر لیں گے تو آج کی مجلس کا حق بھی ادا کر سکیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیسے یہ کرائٹیریا, کیسے یہ معیار ہے جبکہ خود سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن نے خود اپنی تعریف کی ہے. کوئی کتاب اپنی تعریف کرنے لگ جائے تو اسے کوئی بھی نہ پڑھے کہ بار بار کتاب کہے کہ یہ کتاب بہت مفید ہے, یہ کتاب بے مثال ہے, یہ کتاب حکمتوں سے بھری ہے, یہ کتاب شفا ہے, یہ کتاب عظیم ہے, یہ کتاب حکیم ہے, یہ کتاب مجید ہے, یہ کتاب رحمت ہے, یہ کتاب فرقان ہے, یہ کتاب بیان ہے, یہ کتاب مبین ہے. اگر اپنی تعریف کوئی کتاب کرے تو کوئی دور سے بھی اسے دیکھنے کو پسند نہ کرے. یہ جو اپنی تعریف کرتی ہے, یہ کیسے ہمارے کام آ سکے گی؟ لیکن قرآن دیکھیے, باسی مقامات پر, یعنی کہ ٹو مقامات پر قرآن نے اپنی خود تعریف کی ہے. یہ مبین, یہ بیان, یہ حکیم, یہ عظیم, یہ کریم, کتاب بھی کریم ہو سکتی ہے. یہ حکیم, حکمت سے بھری. وفیہ شفاءٌ لما فی الصدور, تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ورحمۃٌ للمؤمنین, مومنوں کے لیے رحمت ہے. وہدًا للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس قدر تعریف اپنے آپ کی. حق کا مزاج ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے تعریف کرتا ہے. پوری توجہ سے, حق کا مزاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے تعریف کرتا ہے. اس لیے کہ حق اگر خود خاموش ہو جائے تو کوئی اسے پہچاننے سے پہچاننے پہ قادر نہ ہو, کبھی پہچان نہ سکے کوئی. اس لیے کہ حق چلیے جب ہم نے کہا معیار قرآن ہے تو قرآن نے خود اپنی تعریف کی ہے. اچھا قرآن ہی نے نہیں, خدا قرآن نے بھی اپنی تعریف بہت کی ہے. میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں حکیم ہوں. اچھا تعریفوں میں بھی کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں. جتنی باتیں قرآن نے اپنے لیے کی ہیں ویسی باتیں اللہ نے اپنے لیے کی ہیں, اور ویسی باتیں رسول اللہ نے بھی کی ہیں, اور ویسی باتیں علی مرتضیٰ نے بھی کی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کریم, قرآن بھی کہتا ہے کریم, علی بھی کہتے ہیں کریم, رسول بھی کہتے ہیں کریم. وہ کہتا حکیم, قرآن بھی کہتا حکیم, رسول بھی کہتے ہیں حکیم, علی بھی کہتے ہیں حکیم. وہ کہتے مبین, علی بھی کہتے مبین, رسول بھی کہتے مبین. ہر جگہ جہاں دیکھیں مجید. اس طرح کی قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ جو اپنے لیے ہے, تو خدا بھی اپنی تعریف کر رہا ہے, رسول بھی اپنی تعریف کر رہا ہے, اور علی بھی اپنی تعریف کر رہا ہے. لیکن ہم اگر کریں تو برے کہلائے, لوگ بھی ہمیں برا کہے, کوئی خود ستائی کرے میں اپنی تعریف کروں. تو جس دن, یہ بھی عجیب بات ہے, جو اپنی تعریف کرتا ہے خود ہی اپنے آپ کو گراتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. اگر کسی کی آپ عزت کرتے تھے تو جیسے ہی وہ اپنی تعریف شروع کرے اسی وقت آپ کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے, اور پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ بھی عجیب بات ہے نا. کبھی کسی خود ستائی کرنے والے کی محبت کسی کے دل میں نہیں آ سکتی. یہ بھی بات آپ آزما لیں. اپنی بیوی کے سامنے بھی بار بار میں کہوں میں اسمارٹ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ کرے, بکواس ہے. تو بار بار اپنی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی کسی بھی شخص کی تعریف برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ جبکہ قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے تو لوگ بار بار پڑھتے ہیں. اللہ اپنی تعریف کرتے ہیں تو لوگ بھی حمد و ثنا کرتے ہیں. رسول اپنی تعریف کرتے ہیں تو لوگ عشق اور محبت میں سرشار اپنا دل رسول کو دے بیٹھتے ہیں. لیکن علی بھی اپنی تعریف کرتے ہیں تو غلام اپنی جان بھی نچاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں اور دوسروں میں؟ کہ اگر دوسرے تعریف کریں گے تو نظروں سے گر جائیں گے, یہ تعریف کریں گے تو حق کی پہچان ہوگی. فرق کیا ہے؟ فرق سمجھو تو حق کو باطل میں بھی فرق سمجھ میں آئے گا. وہ فرق کیا ہے؟ ہم اگر اپنی تعریف کریں گے تو غلط ہوگا, نظروں سے گر جائیں گے, اس لیے کہ ہم کمپلیٹ نہیں ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہم اگر اپنی حد سے زیادہ قد بڑھائیں گے تو رسوا ہوں گے. لیکن جو پرفیکٹ ہے وہ چپ ہو جائیں گے, اپنی تعریف نہیں کریں گے تو کسی کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. خود وہ خدا نہیں بتائے گا تو کوئی اس کی حمد کیسے کرے؟ حق یہی ہے کہ حق ظاہر ہو. رسول خود ظاہر کرے اپنی منزلت کو, علی خود اپنی منزلت کو ظاہر کرے, پھر یہ حق, حق کے اندر جتنی بھی چیزیں حق ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے اور ایک دوسرے کو پہچنوائے. اس لیے کہ حق کا معیار اگر قرآن ہے تو قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی حق ہی کا سہارا ضروری ہے. بات آ گئی یہاں پر نا, کہ آپ کہتے معیار حق قرآن, تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کرے؟ جواب کیا ہے؟ معیار حق قرآن, قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر حق کا سہارا لو. اور عجیب بات ہے کہ جہاں حق کے معیارات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حق کو حق ہی سے سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے, اور پہچاننے کا انداز بھی وہی ہے کہ جو ایک حق کو دوسرے حق کے ذریعے سے پہچانایا جائے. طریقہ بھی یہی ہے. اگر آپ نے یہ حدیث سنی الحق کو مع علی, علی مع الحق, تو بالکل اسی طرح سے حدیث یہ بھی ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. بالکل وہی انداز ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو, علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. سلام پڑے محمد و آل محمد. معیار حق و باطل قرآن, اور قرآن سمجھ میں نہیں آتا بہت سارے لوگوں کے. اور قرآن کے اندر تین طرح کی آیتیں ہیں, اس پر توجہ چاہتا ہوں. معیار کو سمجھنا بھی ضروری ہے, حق کو حق کے ذریعے سے پہچاننا, خود حق ہے اور حق کی حقیقت ہے. تین طرح کی آیتیں ہیں جنہیں مقطعات, متشابہات اور محکمات کہا جاتا ہے. جو مقطعات ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا, اس کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہے تو اس سے ہم کیا ہدایت لیں گے, یا اس سے کیا عقیدہ ہم بنائیں گے, یا اس سے کیا عمل کی بات لے سکتے ہیں. نہ احکام اس سے بن سکتے ہیں, نہ عقائد اس سے بن سکتے ہیں, اور نہ تاریخ اس سے کچھ سمجھ میں آتی ہے. وہ پردہ غیب میں ہے. جو پردہ غیب میں ہے انہیں پردہ غیب میں ہی رکھیں. کچھ آیتیں ہیں, اب جو باقی آیتیں ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. بعض آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے اور باقی آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے. متشابہات والی آیتیں محکمات سے زیادہ ہیں, تاکہ ہمیشہ 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 کے لیے مسلمانوں کو اہل بیت کا محتاج بنا دیا جائے. اس جملے کی قدر آپ اس وقت کریں گے جب اس پر میں وضاحت کروں گا. متشابہات کی آیتیں محکمات سے زیادہ ہیں. متشابہات کیا ہے, وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں ہیں کہ جو آپ کو شبہ میں ڈال دیتی ہیں. متشابہات شبہ سے ہی ہے. متشابہ جو ظاہر ہے وہی اللہ کی مراد نہیں ہے, ظاہر میں کچھ ہے اور اس کی مراد کچھ اور ہے. وہ کہتا کچھ ہے, اس میں اس کی جو باطن ہے وہ کچھ اور ہے. اگر ظاہر کو لے لو اور ظاہر ہی پر اکتفا کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ متشابہات والی وہ آیتیں ہیں کہ جن کے ظاہر کو آپ لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. مثلا سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں, پہلا سورہ, آیت الکرسی سب کو یاد ہے اور ہر ایک کو یاد ہونا بھی چاہیے. آیت الکرسی ایک عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے, اور مسلمان بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, جوانوں کے لیے. اس آیت الکرسی کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی پڑھے اور واقعاً پڑھے تو اس کی بہت ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک عظیم آیت الکرسی ہے جو سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے, اس کے اٹھنے سے, باہر نکلنے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے. کوئی چیز گم ہو جائے تو اس آیت الکرسی کو پڑھو. کیا مطلب ہے؟ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ آیت میں اس کی ہدایت ملتی ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس آیت میں ایک آیت ہے, اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے, وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ کی کرسی ہے جو پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ کو, آپ اس کے ظاہر کو لے لیں کہ کرسی ہے تو جس پر اللہ جلوہ افروز ہوں گے, اللہ میاں, اللہ سبحانہ وتعالی کرسی پر بیٹھیں گے. اگر آپ نے اس کو مان لیا تو آپ نے توحید کے کانسیپٹ کو ٹھکرا دیا. آپ مؤمن نہیں رہے, مسلمان نہیں رہے, بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. کہ آپ نے کرسی مانی اور کرسی پر اللہ کو بٹھایا. جو اللہ ایک جگہ بیٹھ جائے وہ محدود ہو گیا, ایک لامحدود کو آپ نے محدود بنا دیا. تو گمراہی ہوئی کہ نہیں ہوئی اگر ظاہر کو مان لیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم, قرآن کہتا ہے اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بھاری. اگر آپ اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں تو شانہ مانے, بازو مانے, بازو مانے تو پھر سینہ, اور پھر پورا ایک سٹرکچر اور ایک پورا ایک سٹیچو. نعوذ باللہ. تو ہاتھ ہے اس کا, ہاتھ بغیر بازو کے تھوڑی ہو سکتا ہے, اور پھر بازو ہے تو بغیر جسم کے تھوڑی ہو سکتا ہے. تو پھر جب ہاتھ ہی ہے تو صرف ہاتھ کیوں ہو, دو پیر بھی اس کے لیے ہونا چاہیے. اللہ روز قیامت دکھائی دے گا اس کا چہرہ ہے. ہاتھ ہے اگر قرآن میں جائے نا, ایک ایک پارٹ کو تلاش کرنے لگ جائیں تو سارے پارٹس مل جائیں گے آپ کو, سارے اعضا مل جائیں گے. اگر ظاہر کو مانیں گے تو اللہ کو جسم و جسمانیات میں شامل کریں گے جو کہ کفر ہے. اور کوئی مسلمان کم از کم اس دنیا میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے. اللہ باڈی لیس ہے, جو جسم رکھے وہ محدود ہو جائے, جسم نہ ہو تو نہ محدود ہے, انلمٹ ہے. اگر اسے کہیں کہ نہیں جسم ہے تو پھر محدود ہو گیا. تو یہ آیت اگر مان لی جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو گمراہی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور آیتیں ہیں, جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی, اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے, جس جو خود بے مثال ہو مثال دے رہا ہے. بے مثال کی کیا مثال ہے پروردگار, تو اپنی مثال خود کیوں دے رہا ہے؟ تو ظاہر میں جو ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے, جو مراد اللہ کی ہے وہ ظاہر میں پیش نہیں ہوئی ہے. تو جنہیں متشابہات کہتے ہیں, ایک دو نہیں اکثر آیتیں متشابہات کی ہیں, یعنی جو آپ کو ظاہر سے ماننے سے بھی روکتی ہیں کہ مانو نہیں جو ظاہر میں ہے. اور پھر کیا کیا کریں, متشابہات کا حل کیا ہے؟ کہ خود اللہ نے فرمایا کہ متشابہات کی آیتوں میں تم محتاج ہو. پوری توجہ سے, تم ان متشابہات کی آیتوں میں محتاج ہو. کس کے؟ راسخون فی العلم کے, کہ جن کے لیے کوئی چیز متشابہ نہیں ہے, تمہارے لیے جو چیز شبہ میں ڈال دیتی ہے ان کے لیے وہ چیز شبہ میں نہیں ڈالتی. وہ باطن سے بھی واقف ہے, باطن کے باطن سے بھی واقف ہے, یہاں تک کہ لوہے محفوظ میں جو اللہ کی مراد ہے اس سے بھی واقف ہے. ان سے پوچھو گے تو یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا کام دے گا, اور اگر ان سے نہیں پوچھو گے تو پھر تمہیں گمراہی ملے گی. چنانچہ جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے جا کے پوچھے, ان کے پاس جو عقائد ہے, کہاں سے لیا عقائد آپ نے؟ قرآن سے لیا. آپ ذرا ان آیتوں کا ریفرنس دیکھیں تو وہ آیتیں متشابہات میں سے ہوں گی. انہوں نے علی سے نہیں پوچھا, انہوں نے حسن سے نہیں پوچھا, انہوں نے حسین سے نہیں پوچھا, انہوں نے امام صادق سے نہیں پوچھا, ائمہ معصومین سے نہیں پوچھا, اور متشابہ کی آیت کا جو ظاہر تھا اس کو لے لیا, اسے ایک عقیدہ بنایا جو کہ باطل ہے, حالانکہ قرآن ہے. اب آئیے محکمات کیا ہے. محکمات بہت متشابہات کے مقابل میں کم آیتیں ہیں. وہ آیتیں ہیں کہ جو ظاہر میں اللہ نے کہا ہے وہی باطن میں ہے, اور بہت کلیئر ہے, کچھ اور وضاحت کی ضرورت نہیں, اس کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں, اس کی تعویل کی بھی ضرورت نہیں, جو ہے وہی اللہ کی مراد ہے. جیسے قل ہو اللہ احد, کہہ دو اللہ احد ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہی اس کی بھی مراد ہے, یعنی واقع وہ احد ہے اس میں کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں, واقع وہ صمد ہے اس میں کوئی اور وضاحت کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنم لیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے, یہ بھی مسلم ہے اور محکم ہے. تو جو محکمات ہیں وہ بہت کم ہے. اب ذرا ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے اصول رکھتے ہیں پانچ اور فروع رکھتے ہیں دس, یا دس کے بعد کچھ اور شاخیں بھی ہیں جنہیں شامل کیا جائے تو بہت ہو سکتی ہیں, لیکن پوری توجہ سے سنے گا. ہمارے پاس اصول ہے عقائد کے لیے اور فروع ہے عمل کے لیے. ایک بھی اصول متشابہات سے نہیں لیا گیا ہے, اور ایک بھی عمل کا حکم متشابہات سے نہیں لیا گیا ہے. جتنی آیتیں محکمات ہیں انہی آیات محکمات سے ہمارا عقیدہ توحید بنا, ہمارا عقیدہ عدل بنا, ہمارا عقیدہ نبوت اور امامت اور قیامت بنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے اب جتنی آیتیں اللہ کے نبی کے نبوت کی ہے وہ محکمات میں سے ہیں, متشابہات میں سے نہیں ہے. وما محمد الا رسول, صلوات پڑھے محمد والے محمد. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آیات محکمات میں سے کہ رحمت بنا کے بھیجا. وجعلنا کا بشیرا و نذیرا, تم نے بشیر, تمہیں ہمیں بشیر بنایا, نذیر بنایا. وداعیا الی الحق, حق کی طرف بلانے والا بنایا, مسلم ہے, محکم ہے آیت. وسراجا منیرا, اور تمہیں روشن چراغ بنایا تاکہ ہر بھٹکنے والا روشنی کو دیکھ کے آ جائے. اس طرح کی جتنی آیتیں نبوت اور نبی کے سلسلے میں ہیں وہ محکمات میں سے ہیں. ایک آیت متشابہ ہے, اس سے مسلمانوں نے عقیدہ بنایا. وہ کیا آیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو اے رسول کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. اب اس کو لے کے بیٹھ گئے, کہا کہ رسول ہماری طرح بشر ہے, کوئی ہم میں اس میں فرق نہیں ہے. اب اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ کہ وہ بھی ہماری طرح اب بھائی بنا لیا, اپنے جیسا بنا لیا, اور کوئی فرق نہیں. نام لینے میں بھی کوئی تو احترام نہیں, کوئی تعظیم نہیں. نہ زندگی میں احترام کیا, نہ موت کے بعد احترام کیا, نہ روزے کا احترام رکھا, نہ اس کے تقدس کا احترام رکھا, کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ قرآن کہتا قل انما انا بشر مثلکم, یہ آیات محکمات میں سے ہے ہی نہیں, یہ آیات متشابہات میں سے ہے, شبہ میں ڈالا جا رہا ہے. اور اس کو پوچھنا پڑے گا یوحا الیہ, اس کے بعد والے مراحل کو طے کرنے کے بعد پوچھنا پڑے گا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. اللہ خود کیوں نہیں کہتا ہے رسول تم بشر ہو؟ دیکھیے آیت کا مزاج کیسے ہے, قل انما انا, کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے اللہ تو خود کہہ دینا کہ رسول تو بشر ہے, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ رسول تو بشر ہے, بلکہ کہلوایا. راز ہے اس میں, پروردگار تو خود کیوں نہیں کہتا کہ یہ بشر ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے, میں اپنے رسول کو بشر نہیں, میں اپنے رسول کو جو کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں کہوں گا تو سراج منیر کہوں گا, میں کہوں گا تو بشیر و نذیر کہوں گا, میں کہوں گا تو طہٰ کہوں گا, میں کہوں گا تو یاسین کہوں گا, وہ میں کہوں گا تو نور کہوں گا, نور مبین کہوں گا. تو پھر کہلوا کیوں رہا ہے؟ کہلوا اس لیے رہا ہے کہ لوگ اسے نمونہ بنانے سے نہ بھاگے, یہ نہ کہیں کہ وہ تو نور ہے تو اب ہم اس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں, ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے قریب آنے سے دور بھاگنے کے بجائے وہ اس کے جملے کو سنے کہ میں تمہارے طرح بشر ہوں, آؤ میں تمہارے لیے آئیڈیل بن کے آیا ہوں, میں اسوہ حسنہ بن کے آیا ہوں, تمہارے لیے رول ماڈل ہوں, میں تمہاری طرح زندگی کر کے تمہارے لیے نمونہ پیش کر رہا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو آیات متشابہات میں سے ایک تھی, اس کو لے لیا, باقی جو محکمات تھیں ان پر توجہ نہیں دی. جو آیت غدیر کی ہے وہ محکمات میں سے ہے, اور یہ میں ایسے ہی کوئی دعوے نہیں پیش کر رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں حوالے دیتا کہ اہل سنت کی مفسرین نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ آیات جو غدیر کی ہیں جیسے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کوئی متشابہ نہیں ہے، شبہ میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، اے رسول پیغام پہنچا دے، پہنچایا بھی ہے، واضح طریقے سے پہنچایا ہے، ایک ذرہ برابر شبہ بھی نہیں، حتیٰ کہ گونگے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ رسول نے کیا کیا ہے، رسول نے کیا میسج دیا ہے، گونگے کو بھی سمجھ میں آ گیا، ایک بہرے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا غدیر کے دن، تو محکمات میں سے ہے ائمہ معصومین کی عصمت اور طہارت کی آیت آئے تطہیر محکمات میں سے ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے، واضح ترین آیت ہے. پھر ان کی امامت کی آیت، ان کی ولایت کی آیت، انما ولیکم اللہ کی آیت، جتنی آیت امامت اور ولایت کے سلسلے میں ہے وہ ساری آیات محکمات میں سے ہے، متشابہات میں سے نہیں کہ آپ کو پریشان کر دے. اور حتیٰ کہ ہمارے رات کے زندہ اور زمانے کے امام کے سلسلے میں بھی جتنی آیتیں ہیں، وہ آیتیں محکمات میں سے ہیں، متشابہات میں سے نہیں ہیں، کہ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کو آپ کی ضرورت پڑ جائے اور شبہ میں آپ کو ڈال دیا جائے. نہیں، بقیت اللہ، یہ اللہ کا بقیہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا بقیہ کا لفظ؟ مسلمانوں سے پوچھا بقیہ کیا ہے، اللہ کی کیا چیز ایسی ابھی تک باقی ہے کہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن ہو جاؤ تو بقیہ اللہ کا جو ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، وہ ہے بقیت اللہ. اور پھر انا انزلنا کی ایک لفظ کو بھی کسی نے نہیں کہا کہ متشابہات میں سے ہے. سورہ قطر الف سے اس کے بسم اللہ کی بے سے لے کے آخری لفظ رے تک، حرف رے تک محکمات میں سے ہے، کسی نے اس کو متشابہات میں شامل نہیں کیا. کہ ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں من کل امر، ہر امر کو لے کے آتے ہیں، تو کس کے پاس آتے ہیں؟ جس کے پاس آتے ہیں وہ ولی امر ہے، وہ صاحب امر ہے، وہ امام وقت ہے، وہ زمانے کا امام. اس کے لیے بہت ساری کچھ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جو محکمات ہیں انہی سے استفادہ کیا جائے. تو میں نے کیا عرض کیا، اب ہمارا آخری جو عقیدہ ہے وہ قیامت کا، قیامت کے سلسلے میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آیات قیامت اتنی واضح ہے کہ اس میں کوئی کسی کو گنجائش نہیں ہے، اس میں دوسرے بھی ہمارے ساتھ مشترک ہیں. تو جتنے ہمارے عقائد ہیں محکمات میں سے ہیں، اب عمل بھی جو ہے وہ بھی محکمات میں سے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہر عمل کے پیچھے قرآن کی جو آیت ہے اس آیت کی وضاحت، اگر کوئی آیت متشابہ میں سے بھی ہے تو ہم نے فوراً ہی ریفر کیا ہے، اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی ہے، اپنی طرف سے ماننے کی کوشش نہیں کی ہے. اور ہمارے یہاں فقہ جعفری میں اہل بیت کے ماننے والوں میں اپنی طرف سے تفسیر کرنا حرام ہے. آپ کو پتا ہے تفسیر بالرائے حرام ہے ہمارے ہاں، یعنی کوئی کھول کے بیٹھ نہیں سکتا، کوئی روشن فکر اپنے آپ کو سمجھنے والا، کوئی اپنے آپ کو کہنے یہ سمجھنے والا کہ میں پروفیسر ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ آیت اس کا مطلب یہ ہے، میرے خیال میں اس کا معنی یہ ہے، اور پھر یہ ہے تو دوسری آیت کے ساتھ اس کا کانٹرڈکشن ہے، اس میں کوئی تضاد ہے، اس میں کوئی ضد ہے، اور پھر یہ آیت پتہ نہیں کیا ہے. تو اس طرح کی جو اپنے خیالات آیتوں کے معنی میں کرنا ہمارے یہاں حرام ہے، کسی کو حق نہیں. جب تک کہ پانچ علوم پر کسی کو تسلط نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو خود سے تفسیر کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ یہ آیتیں متشابہات جو آیتیں ہیں وہ اکثر ہیں، اور متشابہات میں جو ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، گمراہی ہو سکتی ہے. اس لیے چھوڑو، راسخون علم سے پوچھو، راسخون فی العلم سے پوچھو گے تو وہ بتائیں گے، پھر گمراہی نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کی دلیل ہم دیں قرآن ہی سے، اس کی دلیل قرآن سے. اس لیے اس طرح دی جا سکتی ہے کہ قرآن نے اپنے لیے کتاب مبین کہا ہے، یعنی روشن کتاب، واضح کتاب، کئی مقامات میں کتاب مبین کہا، اور کچھ جگہوں پہ اس کو خود اپنے لیے ایک نام دیا کتاب مکنون، ڈھکی ہوئی کتاب. یہ کتاب مکنون کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ جو کھلی ہوئی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. ایک قرآن ہے، کھلی ہوئی بھی ہے اور ڈھکی ہوئی بھی ہے، دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے. اگر یہ قرآن کھلی ہوئی ہے کتاب تو پھر یہ ڈھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ کتاب مکنون ہے تو پھر مبین نہیں ہونی چاہیے. تو عجب نہیں اسی ایک تضاد والی جو دو لفظوں سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ دلیل مل جائے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ اگر تم اہل بیت سے پوچھو گے تو یہ کتاب کتاب مبین ہے، اور اگر اہل بیت سے نہیں پوچھو گے تو یہ کتاب کتاب مکنون ہے. کبھی تمہیں سمجھ کے نہیں آ سکتا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتابیں پرنٹ کی جاتی ہیں اور معنی پر غور نہیں کیا جاتا. قرآن پرنٹ کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں حاجیوں کو تھمایا جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں، اور اس پر عمل نہیں کیا جاتا. جب اس مرد آہن اور اس مرد قرآن و اہل بیت سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکومت کی پالیسی کس بنیاد پر رکھتے ہیں، کہ قرآن. کرائٹیریا کیا ہے؟ قرآن. قانون اساسی کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن. سب کی سمجھ میں نہیں آئی نا بات، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ملک ہو، کنٹری چلانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی بلاک سے متصل ہونا ضروری ہے، یا ویسٹ سے یا ایسٹ سے، کہیں نہ کہیں تمہارا لنک ہونا چاہیے، نہیں تو حکومت نہیں چل سکتی. اس مرد آہن نے بھی یہی کہا کہ کہیں نہ کہیں سے لنک ہونا چاہیے، لیکن ادھر ادھر سے نہیں، وہاں سے لنک ہونا چاہیے. ایاک نعبد وایاک نستعین. تم روزانہ 10 مرتبہ پڑھتے ہو، آج تک لاشر کی الاغربیہ کی پالیسی سمجھ پہ نہیں ہو. یہ پالیسی نہیں سمجھتے. قرآن کو کون سمجھتا ہے؟ جو اہل بیت سے وابستہ ہے، اور جو اہل بیت سے ہٹا ہوا ہے کبھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے. آج تک عربی ان کی زبان ہے، کیا ہوا عربی زبان ہو تو. جب تھمایا گیا قرآن تو ہمارے ایک استاد ہے آغا قراتی، انہوں نے کہا کہ مجھے جب انہوں نے کہا حج میں کہ یہ قرآن آپ کا تحفہ، کہ یہ کیا ہے؟ کہ قرآن ہے. کہ کس لیے ہے؟ کہ یہ تو اللہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، تم کیا اتنا بھی نہیں جانتے؟ کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. کہا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم بالکل پڑھتے ہیں. کھول کے انہوں نے آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بنا لینا، اپنا دوست نہ بنا لینا، اپنا باس نہ بنا لینا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے گا وہ میں سے ہوگا، ایمان والوں میں سے نہیں ہوگا. کیا تم اس کو پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہو؟ کہ پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ تو ہمارے بڑوں کا کام ہے، ہمارا نہیں. ایک دو جگہ پہ نہیں، انہوں نے کہا اگر ٹائم ہے تمہارے پاس تو میں کچھ اور آیتیں بتاؤں. کہا نہیں بھائی، آپ جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہوتا ہے، قرآن ہی کی بات کی جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ قرآن سے فائدہ یہ کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور اپنے عقیدے کی پہچان قرآن ہی کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں. اہل بیت کی عظمت قرآن سے ظاہر کر سکتے ہیں، اور قرآن کی عظمت اہل بیت سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں. سر آپ دیکھیں نہج البلاغہ کو، بار بار قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں، بار بار ریفرنس دے رہے ہیں کہ مسلمان قرآن کی طرف متوجہ ہوں. جب قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو قرآن کہے گا اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نہیں جانتے ہو، ان سے پوچھو. سمجھ میں نہیں آیا، ان سے پوچھو. شعور نہیں رکھتے ہو، ان سے پوچھو. بار بار قرآن کہتا ہے کہ جاؤ ان سے پوچھو. تو یہ دونوں متفق ہیں نا, تو قرآن کرائٹیریا ہے حق کا, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے, کرائٹیریا کو خود سمجھنے کے لیے خود حق کا سہارا لینا ہوگا. اور اگر اہل بیت سے پوچھو گے تو قرآن واقعی معیار حق ہے. اس وقت ہم کس طرح کی حکومت بنائے, قرآن واضح طور پر آپ کو میسج دیتا ہے. کب میسج یہ سمجھ میں آتا ہے؟ جب اہل قرآن والے سے قرآن سے آپ پوچھ لیں گے. کون سا ایسا کام, ایسا قانون یا ایسی بات ہے جو دشمن نے پیش کی ہو اور مسلمانوں کو اٹریکٹ کیا ہو اور مسلمان یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات مجھے بتائیں. کوئی بات ایسی نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسلمانوں نے اپنے قوانین بناتے ہوئے, اپنے عقائد بناتے ہوئے, اپنے احکام بناتے ہوئے, حتیٰ کہ فطری مسائل میں بھی اپنے قیاس سے کام لیا اور اس انا کو لے کر چلے کہ ہم ان کے پاس جا کے پوچھیں گے تو پھر ہم کہاں سے بڑے بن سکیں گے, ان کو ہی بڑا رکھنا پڑے گا, لہٰذا اہل بیت سے نہیں پوچھتے, خود ہی کچھ کرتے, خود ہی جب کرنے لگے تو غلط کرنے لگے. چنانچہ جو عقیدہ جبر ہے اور بہت ساری چیزیں, اس پہ میں طول تفصیل میں نہیں جاتا, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. صرف اتنا بتا دوں کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے اپنے عقیدے میں مسٹیک کی ہے, جہاں جہاں بھی عمل میں مسٹیک کیا ہے, سمجھ لیں کہ انہوں نے وہاں اہل بیت سے نہیں پوچھا ہے اور اہل بیت سے علم حاصل نہیں کیا ہے. چنانچہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو جو ذرا پڑھے لکھے ہو جاتے تھے, جو آج کل بھی ہے, ذرا پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو کریٹیسائز کرتے اور پھر اس کے بعد قرآن کو اپنے حساب سے پیش کرتے. کچھ عقیدہ جبر کا بانی, پھر کچھ عقیدہ اختیار کا بانی کہ اللہ نے مکمل اختیار دے دیا, اب اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا, اب جو کچھ بھی انسان ہے اس کو پورا اختیار دیا. کوئی کہتا نہیں انسان کو کچھ نہیں ملا ہے, سارا جبر ہے, اس کی مرضی ہوگی تو ایک پتا بھی ہلے گا نہیں, اس کی مرضی نہیں ہوگی تو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان بظاہر آزاد لگتا ہے, آزاد نہیں ہے. یہ عقیدہ بنایا قرآن سے بنایا, کہیں اور سے نہیں بنایا. صرف ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے مولا باقر کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بانی بننے کی کوشش کرتا اس کو بلاتے اور کہتے تم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے, کہاں سے تم نے سمجھا, اور اصلاح کرتے تھے. چنانچہ حسن بصری کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, زحمت تمام کرتا ہوں. حسن بصری کو بلایا, کہا سنا کہ تم عقیدہ اختیار کو اور یہ اس بات کو کہ اللہ نے حوالے کر دیا سارے امور انسان کے اور خود اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے, جو بھی ہے جنت بھی انسان بنائے, جہنم بھی اپنے لیے انسان بنائے, خود رزق حاصل کرے, جو بھی کرنا ہے اس کو پورا اختیار ہے. یہ عقیدہ تم نے بنایا, کہا ہاں. کیسے بنایا؟ کہ قرآن کی آیت سے. آیت کو کچھ یاد ہے تمہیں؟ کہا کہ ہاں یاد کیوں نہیں ہے, ترجمے میں ہی اس نے جب مسٹیک کی تو کہا کہ جب تم نے ظاہری معنوں میں بھی غور نہیں کیا تو اس کی باطن کو تم نے کہاں سے پہچانا, تم جو بانی بن گئے, حسن بصری بانی ہو گئے تھے. تو ایک اور آیت کی طرف امام نے اشارہ کیا تاکہ اس کو بتائے کہ صحیح ریسورس کیا ہے, کرائٹیریا, قرآن کے کرائٹیریا کو سمجھنے کا جو ریسورس ہے وہ کیا ہے. امام نے پوچھا کہ یہ آیت ہے کہ نہیں یہ قرآن میں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے راستے چلنے والوں کے لیے کھول دیے ہیں اور راستے کو پرامن بنا دیا ہے اور راستہ چلنے والے کی مکمل حفاظت کی ہے اور راستہ ایسا راستہ ہے کہ جو منزل تک ضرور پہنچائے گا. وہ کہا کہ کون سا راستہ ہے یہ اور وہ منزل کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے نزدیک وہ منزل مکہ ہے اور مکے کی طرف جانے والی جو میقات ہے پانچ, وہ راستے ہیں اللہ کے. کا اس کا مطلب یہ کہ جو مکے کی طرف جاتا ہے, سفر کرتا ہے, وہ محفوظ ہے, اس کا مال کبھی نہیں لٹتا. کہ یہ تو بہت لٹتا ہے نا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار. ڈاکو تو وہیں ہوتے ہیں زیادہ تر, باقاعدہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں, تھرڈ ورلڈ سے لوگ جاتے ہیں وہاں حاجیوں کو لوٹنے کے لیے. حاجی ہے لیکن گئے ہیں لوٹنے کے لیے. تو امام نے پوچھا کہ تم جو اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو وہ راستے کیا ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے اور چلنے والوں کو محفوظ جانا ہے, اور کہا کہ وہ ہر پریشانی اور ہر آفت سے بچیں گے اور وہ منزل تک صحیح سلامت تک جائیں گے. وہ منزل کیا ہے اور وہ راستے کیا ہے؟ کہا کہ وہ راستے وہی بیقات ہے مکے کی طرف جانے والے. کہا کہ پھر تو یہ لٹے جو حاجی ہے اس کو کس طرح تم تعبیر کرو گے؟ کہا کہ اس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا. پھر مکہ پورا سمجھا تھا, وہ شہر مکہ ہی, وہ سرزمین مکہ ہی ہمارے ذہن میں تھی. تو مولا امام باقر نے اپنی گھر کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ یہ گھر ہے, جو اس کی طرف آتا ہے وہ ہر طرح کے شبہ اور ہر طرح کی گمراہی سے بچ جاتا ہے, اللہ اس کی حفاظت میں لے آتا ہے. تلوار پڑے محمد و آل محمد. جو اہل بیت سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن سے غلط ہی نتیجہ نکالتے ہیں. اب اگر ہم میں سے اگر قرآن کے بارے میں پہلے تو غور ہی نہیں کرتے, جا کے وہاں کریٹیسائز کرنے کی بات تو کیا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی دوسری چیزوں میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اپنے حساب سے. مثلا ایک صاحب تھے لندن میں, انہوں نے کہا کہ میں نے مفاتیح کو دیکھا, یہ ایک بیکار چیز ہے جو پتہ نہیں ہم لوگوں کو بیکار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اتنی ساری دعائیں وہاں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی واقع بھی بیٹھ جائے کہ دعائیں یہ جو لکھی ہوئی پوری کروں گا تو کوئی کام کر نہیں سکتا, بیکار ہو جائے گا وہ. اس لیے کہ ہر گھنٹے کے لیے ایک دعا ہے, دعا ساعت اول ساعت دوم ساعت, اب دیکھیں اٹھا کے مفاتی, اس میں ہر گھنٹے کے لیے ایک دعا. اب اگر کوئی بیٹھ جائے نا پڑھنے کے لیے تو اسے کسی کام کی فرصت ہی نہ ملے, اس کو کوئی کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے, وہ بالکل بیکار. کہا کہ یہ کتاب اس لیے بیکار میں سمجھ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ بیکار نہیں ہے, تمہارا دماغ بیکار ہے, تم بیکار ہو. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تم کو اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس طرح کسی دعا کے مجموعے کو دیگرے تو نہ کرو. ایک شخص جس نے مخلصانہ طور پر دعاؤں کو جمع کیا ہے, جس کا نام شیخ مفید شیخ عباس قمی ہے. شیخ عباس قمی کا نام آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, کتاب مفاتیح الجنان ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, دعاؤں کا مجموعہ ہے. اب اس کا خلوص یہیں سے اندازہ لگائے کہ کس حد تک مخلص بندہ تھا کہ جس کی جمع شدہ ایک کتاب دعا دعائیہ کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں, کم از کم شیعہ ہر گھر میں, دنیا کی کسی بھی جگہ میں ہو ہر گھر میں قرآن کے ساتھ رکھی جاتی ہے. کتنی بڑی اس میں خلوص کی بات ہے کہ ایک آدمی لکھنے والا لکھے ایسی کتاب کہ جو بظاہر دعاؤں کی ہو اور قرآن کے ساتھ اسے رکھا جائے. ایک عظیم شخص ہے, میں نے چند البتہ جو ساتھ میں بیٹھے تھے ان کو بتایا کہ شیخ مفید کی شخصیت کیا تھی. یہ شیخ عباس قمی کی, شیخ عباس قمی کا زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے نام, چونکہ کتاب اتنی مشہور ہو گئی ہے اور قرآن کے ساتھ رکھی جاتی ہے تو بعض لوگ اس کو اماموں کے زمانے کا شخص سمجھتے ہیں. ایک عالم جو خود امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے کچھ سال بڑے تھے اور ان کے زمانے میں رہتے تھے, کوئی پرانی شخصیت نہیں ہے. خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا, اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا. بڑے ہی مخلصانہ شخصیتوں کے بارے میں سننے سے کم از کم ہمارے اندر بھی کچھ خلوص پیدا ہو سکتا ہے. متبرک شخصیتوں کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی برکت پیدا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام راحل خود منقول نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مشہد کے لیے گئے تھے, میں اور شیخ عباس قمی زیارت کے لیے. واپسی میں آئے تو رضا شاہ کے زمانے میں, رضا خان کے زمانے میں مولویوں سے اور علماء سے ایرانیوں کو اس قدر بدزن کر دیا گیا تھا پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اور مختلف غلط باتوں کو نسبت دینے کے ذریعے سے کہ ایک بہت مشہور بات جاہلوں میں ہو گئی تھی, وہ یہ کہ مولوی کو اگر دیکھو تو کام نہیں ہوتا, منحوس ہے, ان کو دیکھو تو سارا کام بگڑ جاتا. اس حد تک شہرت ہو گئی تھی, اس حد تک شہرت ہو گئی تھی. واپسی میں بس کے اندر بیٹھے ہوئے اچانک راستے میں بس پنچر ہو جاتی ہے, جو بیٹھے ہوئے مسافر سب مڑ کے مولویوں کو دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہے. لیکن ان جاہلوں میں بھی ایک معرفت تھی، وہ معرفت کیا تھی؟ کہتے تھے کہ سید اولاد پیغمبر ہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ خیال تھا. امام خمینی خود کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ سید تم رہو لیکن شیخ کو اتارو، بس سے اتارو، اس لیے کہ اس کی طرف سے پنچر ہوئی ہے، اگر دوسرا ٹائر لگایا بھی جائے تو بعد میں پھر پنچر نہ ہو جائے، اس کو اتارو. امام کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر وہ شیخ کو اتارے تو میں بھی اتر جاؤں گا. کہا نہیں، پھر تو ہمیں شک ہو جائے گا، ہم جانے نہیں دیں گے، آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ یہیں رہے اور ہم شیخ کو اتارتے ہیں. شیخ عباس کو میں نے کہا کہ سید تم رہو، تم اپنا کام جاری رکھو، تم جاؤ سفر کرو، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. ایک جملہ جو متبرک شخص کا ہے وہ یہ کہ امام کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ شاید اس میں بہت کوئی خیر ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، خیر ہوگا ضرور، میں اترتا ہوں، آپ جائیں. خیر معذرت کی اور پھر اصرار کرنے کے بعد دیکھا کہ نہیں، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، زبردستی بھی کیا جا رہا، تو امام خمینی بیٹھ گئے، پہنچ گئے. دوسرے دن وہ پتہ لگایا تو شیخ عباس قمی نے نقل کیا، امام کو بتایا کہ کیا ہوا اس رات. رات ہو گئی تھی، جنگل میں اتار دیا گیا تھا شیخ، اور وہ شیخ بھی ایسے تھے کہ ابا اور قبا ابا ماما کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ. شیخ عباس قمی نے جب جنگل میں اتر کے انتظار کیا کسی اور وسیلے کا، کسی اور سواری کا، تو ایک کار آئی. کار جب آئی تو ہاتھ دکھایا تو کار رکی، اور انہوں نے سلام کیا تو اس نے کہا سلام سلام. جب انہوں نے السلام علیکم کہا شیخ نے، تو اس نے خالی سلام سلام کہا. تو پھر اس نے کہا کہ اندر آپ بیٹھیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تہران. کہا چلیں آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہیں سے شیخ نے شروع کی. ظاہر سی بات ہے جو ذمہ دار عالم ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. فوراً شروع ہو گئے کہ آپ نے سلام کا جواب سلام سلام کیوں دیا؟ وعلیکم السلام ہونا چاہیے تھا نا، واجب تو یہ تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ وہ ایسے اس لیے کیا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں تہران کا ایک عیسائی ہوں. میں نے کہا آپ کو لفٹ دے دیں، چلے آپ کھڑے ہوئے ہیں جنگل میں، تو میں نے بٹھا لیا. کہا اچھا آپ عیسائی ہیں؟ کہا ہاں. اچھا کیوں عیسائی ہیں آپ؟ بھائی دیکھیے سوال، بھائی میں عیسائی ہوں. بھائی کیوں عیسائی ہیں آپ؟ کس بنیاد پہ آپ عیسائی ہیں؟ یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا. تہران پہنچتے پہنچتے اس ڈرائیور نے جو جس نے لفٹ دی تھی کہا کہ شیخ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایسی متبرک شخصیت ہے کہ اپنے لوگوں نے اتار دیا، دشمن نے جگہ دی، اور وہ دشمن دوست بن گیا. اور بتاتے ہیں کہ جب تک شیخ عباس قمی زندہ رہے وہ اس کے خواہ ان کے خاص مریدوں میں سے رہا اور خدمت کرتا رہا، مومن بن گیا. تو ایسی متبرک شخصیت کی کتاب جو لکھی گئی ہے، اس کتاب کے لیے چند کتابوں کو پڑھ کے کوئی کریٹیسائز کرے روشن فکر ہو کر کہ بیکار کتاب ہے. بیکار اس لیے ہے کہ پڑھنے والا اگر بیٹھ جائے تو بیکار ہو جائے. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے بھائی، آپ نے سمجھا نہیں اس کو. کہ کیا مطلب؟ کہا میں چلیں ذرا سا مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. البتہ یہ مثال اپنی طرف سے نہیں تھی، میرے اپنے استاد کی طرف سے مثال تھی، میں نے اس کو واضح کیا تو وہ بہت خوش ہوا. مثال صرف اتنی سی ہے، میں حق ادا کر رہا ہوں اپنے استاد کا بھی، سلوات پڑھے محمد والے محمد. اب مثال میں اگر یہاں دینا چاہوں تو فرض کریں ٹورنٹو سے اٹوا جانے کی اگر آپ جائیں بس کوچ کے پاس، تو کوچ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو بس اسٹیشن ہے یا بس اسٹاپ ہے یا بس اڈا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کا نام یہاں کی ٹرمنالوجی میں جو بھی رکھے، آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بورڈ لکھیں گے ٹورنٹو ٹو اٹاوا 9 o'clock، پھر 9:30، پھر 10 o'clock، پھر لگاتار ٹورنٹو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بس میں آپ بیٹھے اتر جائیں، بیٹھے اتر جائیں، بیٹھے اتر جائیں. ہر گھنٹے کی دعا ہے لکھی ہوئی, تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بیٹھ کے دعائیں ہی پڑھتے رہے, بلکہ اس کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ جب بھی جس کو جو سہولت ہو اس سہولت کے مطابق علم اور معرفت کے ذریعے دعا کے ذریعے سے حاصل کرتا رہے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. مکمل نظام کی دلیل ہے, مکمل نظام کی دلیل ہے کہ ہر ایک کو سہولت ہو اس کی سہولت کے مطابق دعا کا بھی موقع ملے, جس کو جب موقع ملے اس کو بتایا گیا ہے کہ جس گھنٹے میں جو دعا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جائے, ہر بس میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا, ٹورنٹو ٹو آٹوا جائے, لیکن جب جانا ہے جس گھنٹے میں جانا ہے وہ اویلیبل ہے. وہ نظام کی کمپلیٹلی اس کا دلیل کی دلیل ہے, پرفیکشن کی دلیل ہے. اگر صرف ایک ہو تو پھر وہ انتظار کرتا رہے گا. تو یہ ہے اس کے لیے جواب جو خالی چند چیزوں کو لے کے اعتراض کرتے. نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک سلسلہ میں نے کہا قرآن کو جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو پھر وہ قرآن پر ہی کریٹیسائز کرتے ہیں, نہیں تو اپنے لوگوں میں جیسے مفاتل جنا ہے یا دوسری کتاب ہے اس پر کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ جو حق کا راستہ ہے اس میں فرق حق و باطل میں یہی ہے کہ معیار کو سمجھا جائے اور معیار کو بھی خود حق کے ذریعے سے سمجھا جائے. اب انہی دو معیار اور حق کے معیار کو ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں, کربلا کے بعد والے مسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جہاں دشمنوں نے یہ پروپاگنڈا کیا کہ جنگل میں جو ہم نے کیا ہے اس پر پردے ڈال دیں گے اور انہیں باغی اور حکومت کی غدار اور خوارج کا گروہ ٹہرائیں گے. وہیں قرآن سے تعلق رکھنے والے اہل بیت نے اپنی ہر ادا سے ثابت کر دیا کہ یہ سارے پروپاگنڈے ہم مٹی میں ملا رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت, اس وقت کتنا اہم کام تھا, کتنا اہم کام تھا. لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی, ضرورت سمجھے کیا تھی, سارے پروپیگنڈوں پر پانی پھر گیا جب کوئی سر نو کے نیزے پر بولنے لگا اور صرف باتیں اپنی نہیں قرآن کی تلاوت. اللہ اکبر. جو انالائز کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اس کا, وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو بنیادی فائدے ظاہر ہوئے اسی وقت. ایک جو تماشائی بیویوں کے ننگے سروں کو دیکھ رہے تھے, جو تماشا بیویوں کا کر رہے تھے, حسین کی غیرت کو ایک مرتبہ جلال آیا, زبان حسین کی کھلی, قرآن کی تلاوت کی آواز, تمام لوگوں نے ایک مرتبہ زینب کو دیکھنا چھوڑ دیا, اہل حرم کو دیکھنا چھوڑ دیا, اس طرح حسین کی طرف تکتے رہے, غور سے سنتے رہے. ایک فائدہ یہ ہوا کہ بیویوں کے ننگے سروں سے نظریں حسین نے ہٹائی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سارے یزیدیت کے پروپیگنڈوں پر حسین نے پانی پھیر دیا. اے دنیا والوں دیکھو, انہوں نے حسین کا نہیں بلکہ قرآن کا سرکار کے نو کے نیزے پہ چڑھایا ہے. لوگوں دیکھو, حسین کا سر نہیں قرآن کا سر ہے جو نو کے نیزے پہ دکھائی دے رہا ہے. مسلمانوں غیرت والوں اٹھو, قرآن کو نو کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے, حق پر ڈٹے رہنے, حق کا ساتھ دینے اور حق کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی دشمنان اسلام باطل پرست اور اہل باطل اپنا سر اٹھائے ہوئے ہیں, پروردگارہ انہیں رسوا اور ذلیل و خوار فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, استکبار جہانی کا خاتمہ فرما, اسلام و مسلمین کو عزت عطا فرما. پروردگارہ امام کے ظہور تک علماء اعلام مراجع اعظم خصوصاً رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگارہ امام کی اس عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما, ہم سب کے